السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بیچت حاضر ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں. طالبان سے براہ راست مذاکرات 1-2 روز میں ہوں گے. وزیر اعظم نواز شریف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
کراچی میں یوم پاکستان. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، روس کی فوجوں نے کرائمیا میں یوکرین کے آخری بڑے فضائی اڈے بیلبیک پر قبضہ کر لیا ہے. اور ملیشیا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں فرانس کی طرف سے سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی تصویریں ملی ہیں جن میں جنوبی بحر ہند کے علاقے میں کچھ چیزیں تیرتی نظر آ رہی ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں تقریباً 7 برس کے بعد یوم پاکستان کے موقع پر ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی، جس میں صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف اور مسلح افواج کی اعلی قیادت نے شرکت کی. اس موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ان کی حکومت نے عظیم قومی شناخت کی حفاظت اور ملک میں اقتصادی اور معاشرتی خوشحالی کا عزم کر رکھا ہے. اسی دوران پاکستان بھر سے 100 سے زیادہ افراد کو شہری اعزازات سے نوازا گیا. اعزاز پانے والوں میں نو عمر سرگرم کارکن ملالہ یوسفزئی اور مرحوم طالب علم اعتزاز حسن بھی شامل ہیں. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
پاکستان میں اتوار کو یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا گیا اور ملک میں تقریباً 7 سال بعد اس دن کی مناسبت سے ہونے والی روایتی تقریبات کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خدشات کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ان برسوں کے دوران ہونے والی مسلح افواج کی پریڈ کا انعقاد نہیں کیا گیا. تاہم اتوار کو ایوان صدر میں تینوں مسلح افواج کے دستوں نے ایک مختصر اور علامتی پریڈ کی. تقریب میں صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف مہمان خصوصی تھے، جبکہ عسکری قیادت کے علاوہ بڑی تعداد میں اعلی حکومتی شخصیات اور غیر ملکی سفرا بھی اس موقع پر موجود تھے. اسلام آباد کی طرح پشاور میں بھی ایسی ہی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جبکہ کراچی میں مزار قائد اور لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقاریب منعقد کی گئیں. یوم پاکستان کے موقع پر 5 غیر ملکیوں سمیت 100 سے زائد شخصیات کو قومی اعزازات سے نوازا گیا. اعزاز پانے والوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے دنیا بھر میں آواز بلند کرنے والی ملالہ یوسفزئی اور ایک اسکول پر خودکش حملے کو ناکام بنانے والے کمسن طالب علم اعتزاز حسن بھی شامل ہیں. ملالہ یوسفزئی کو 2012 میں سوات کے علاقے میں طالبان شدت پسندوں نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا. بعد ازاں برطانیہ میں علاج سے فراغت کے بعد ملالہ ایک بار پھر دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کوششوں میں مصروف ہو گئیں. انہیں اس سے قبل بھی متعدد بین الاقوامی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے، جبکہ گزشتہ سال انہیں امن کے نوبیل انعام کے لیے بھی نامزد کیا جا چکا تھا. 15 سالہ اعتزاز حسن کا تعلق کھنگو کے ایک مضافاتی علاقے سے تھا اور رواں سال جنوری میں اس بچے نے اپنے اسکول کے باہر اسکول یونیفارم میں ملبوس ایک خودکش حملہ آور کو عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ہی دبوچ لیا. اس دوران خودکش بمبار نے اپنے جسم سے بندھے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا، جس سے اعتزاز حسن بھی موقع پر ہلاک ہو گیا. لیکن اگر یہ خودکش حملہ اسکول کے اندر ہوتا تو اس سے وہاں موجود سینکڑوں بچوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی. ملالہ یوسفزئی اور اعتزاز حسن کو حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ جرت سے نوازا گیا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور اس رپورٹ کے ساتھ ہم اپنے سننے والوں کو یوم پاکستان کے موقع پر بہت نیک خواہشات کا آپ کے لیے اظہار کرتے ہیں، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. اور آئیے اسی سلسلے میں ایک اگلی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں. یوم پاکستان کے موقع پر اتوار کے روز پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ قیام علی شاہ اور ان کی کابینہ کے ارکان نے کراچی میں مزار قائد پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. اسی بارے میں کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
اتوار کو دیگر شہروں کی طرح ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی یوم پاکستان منایا گیا. مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی. گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان اور وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. کابینہ کے ارکان، مختلف سیاسی، عسکری، سماجی شخصیات اور عوام نے بھی مزار قائد پر حاضری دی. کراچی کے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں بھی یوم پاکستان کی تقریب ہوئی، جس میں ڈاکٹروں اور طب کے شعبے سے تعلق رکھنے والے دوسرے لوگوں اور عوام کے ساتھ ساتھ گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد روئے نے بھی شرکت کی۔ جناح اسپتال کے نفسیات اور اعصابیات کے شعبے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے حالات کی وجہ سے لوگوں پر ایک مایوسی طاری ہے، اس لیے 23 مارچ کو جناح اسپتال میں ایک ہیلتھ میلہ منعقد کیا گیا۔ ہیلتھ میلے کا مقصد عوام میں صحت کے فروغ کے لیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاط کی سوچ پیدا کرنا تھا۔ جناح اسپتال میں ہیلتھ میلے کا آغاز قومی ترانے سے ہوا، پھر ایک واک کی گئی تاکہ صحت مند رہنے میں پیدل چلنے کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
وزیراعظم نواز شریف نے اتوار کے روز راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے اور امن کو استحکام دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ ایک دو روز میں حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت شروع ہو جائے گی۔ جمعے کے روز فریقین براہ راست مذاکرات کے لیے ایک مقام کا تعین کرنے پر متفق ہو گئے تھے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے اتوار کو راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ دیگر مشکلات کے ساتھ ساتھ دہشت گردی ایک بڑا چیلنج ہے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔
ہر آنے والے دن میں آپ پاکستان کے اندر مثبت تبدیلیاں دیکھیں گے۔ آپ دعا کریں دہشت گردی کی اس لہر کو ہم ختم کر دیں۔ چودھری نثار علی خان صاحب آج کل اس کی طرف دن رات کام کر رہے ہیں۔ آج صبح بھی ہماری سلسلے میں 8 بجے میٹنگ شروع ہوئی تھی اور انشاءاللہ ایک دو روز میں اب یہ دونوں اطراف کی میٹنگ ہوگی۔
وزیراعظم نواز شریف کے اس بیان سے محض ایک روز قبل ہی حکومت کی تشکیل کردہ نئی مذاکراتی کمیٹی اور طالبان کی نامزد شخصیات کے درمیان ہفتے کو اسلام آباد میں پہلی رسمی ملاقات ہوئی۔ وزیر داخلہ چودھری نثار کی قیادت میں ہونے والے اس اجلاس میں حکومت اور کلدم تحریک طالبان پاکستان کی شورا کے درمیان پہلے براہ راست مذاکرات کے لیے جگہ کے تعین پر اتفاق کیا گیا۔ تاہم بات چیت کے لیے طے پانے والے مقام کا نام خفیہ رکھا گیا ہے۔ طالبان کی نامزد مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے اجلاس کے بعد بتایا تھا کہ جس مقام پر بات چیت ہوگی وہ مذاکرات کے لیے پی زون ہوگا۔ ادھر کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے ایک بیان میں الزام لگایا کہ قبائلی علاقوں میں ان کے کارکنوں کے ٹھکانوں پر حملوں میں تیزی آئی ہے، جبکہ ترجمان کے بقول جیلوں میں طالبان قیدیوں پر بھی سختی کی جا رہی ہے۔ حکام طالبان کے ایسے دعووں کی تردید کرتے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے رواں سال کے آغاز میں ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طالبان سے مذاکرات کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد بات چیت کا یہ عمل دہشت گرد حملوں کے باعث کئی بار تعطل کا شکار بھی رہا، لیکن تحریک طالبان نے مارچ کے اوائل میں ایک ماہ کی فائر بندی کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد مذاکرات کا عمل دوبارہ بحال ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت مذاکرات کے ذریعے دہشت گردی کے مسئلے کا حل چاہتی ہے، لیکن ان کے بقول وہ عناصر جو اس عمل کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
کیو آج اتوار کے روز ایک یونٹی ریلی کا اہتمام کر رہا ہے، جس سے ایک روز پہلے روسی افواج نے کرائمیا میں یوکرین کے آخری بڑے فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا تھا۔ روس کے فوجی بختر بند گاڑیوں سے ہفتے کو بیلبیک ایئر بیس کے گیٹس توڑتے ہوئے داخل ہوئے تھے اور اس دوران انہوں نے فائرنگ بھی کی تھی۔ یوکرین کی فوجوں کی طرف سے کسی طرح کی مزاحمت دیکھنے میں نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے ہتھیار مالخانے میں جمع کروانے سے پہلے اپنے ملک کا قومی ترانہ گایا۔ اسی دوران یوکرین کا ایک فوجی زخمی ہو گیا۔ بعض صحافیوں اور اس واقعے کی عکس بندی کرنے والے کیمرہ مین کی روسی فوج کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، جس پر بشمول وائس آف امریکہ کے لیے کام کرنے والے ان لوگوں کا سامان ضبط کر لیا گیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے اخبار ٹیلیگراف میں لکھے گئے اپنے ایک مضمون میں کہا کہ برطانیہ اور اس کے اتحادی اب روس کے ساتھ گزشتہ 20 سالوں میں رہنے والے تعلقات سے مختلف نوعیت کے تعلق کو تیار ہیں۔ ہیگ کا کہنا تھا کہ اس میں روس کے ساتھ فوجی تعاون، اسلحے کی فروخت اور اس کی طرف سے دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے اسلحے کی خریداری پر پابندیاں شامل ہوں گی۔ ہفتے کے روز کیف میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے یوکرین کے عبوری وزیر اعظم کو ان کی قائدانہ صلاحیت پر سراہا۔ انہوں نے وزیر اعظم کی طرف سے مصالحت امیز عزم کی بھی تعریف کی۔ یوکرین نے 90 کی دہائی میں سوویت دور کا جوہری اسلحہ روس کے حوالے کر دیا تھا اور اس کے بدلے کریملن نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ یوکرین کے خود مختاری کا احترام کرے گا، لیکن اب چند ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یوکرین میں روس کی نقل و حرکت سے کیا جوہری اسلحے کے پھیلاؤ کے لیے کی جانے والی کوششوں کو نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ کینٹ کلائن کی رپورٹ انجم ہیرل گل سے سنیے۔
فرانس کے وزیر خارجہ لوراں فیبیس کے مطابق کرائمیا پر روس کا قبضہ یوکرین کی سیاسی خود مختاری کے احترام کے لیے دی گئی ضمانت کی خلاف ورزی ہے۔ برازیل کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران لوراں فیبیس کا کہنا تھا کہ ایٹمی اسلحہ رکھنے والے ممالک اس سے دستبردار ہونا پسند نہیں کریں گے، اور وہ ممالک جن کے پاس یہ نہیں ہے اپنے علاقائی تحفظ کے لیے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ واشنگٹن میں امریکن یونیورسٹی اسکول آف انٹرنیشنل سروس کے ڈین جیمس گولجیئر کا کہنا ہے کہ روس نے سن 1994 کے بوداپیسٹ اعلامیے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں
In Russia, the UK and the United States essentially guaranteed Ukraine's territorial integrity and political
freedom. روس، برطانیہ اور امریکہ نے یوکرین کی علاقائی سالمیت اور سیاسی خود مختاری کی ضمانت دی تھی۔ معاشی دباؤ نہ ڈالنے سے متعلق ایک معاہدہ طے پایا تھا، اور یہ اس معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ کے لیے کی جانے والی کوششوں پر یہ اقدام منفی اثرات مرتب کرے گا۔ انہوں نے کہا
You're basically sending a signal to every other country out there to think twice about either giving up nuclear weapons or
بنیادی طور پر آپ ہر ملک کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ جوہری ہتھیار ترک کرنے یا ان کے حصول کی کوششوں سے باز رہنے سے پہلے دو بار سوچے، کیونکہ اگر یوکرین کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو روس یوکرین میں مداخلت سے باز رہتا۔ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن نامی تنظیم کے سربراہ ڈیرل کمبل کا کہنا ہے کہ بوداپیسٹ میں ہونے والے سمجھوتے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مغرب یوکرین کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے طاقت استعمال کرے گا، پھر بھی روس کے اقدامات پریشانی کا باعث ہیں۔ کمبل کا کہنا ہے
But I think, you know, this incident, if it's not addressed properly by the United States and Russia,
میرے خیال میں اگر اس واقعے کو امریکہ اور روس اور ہمارے یورپی اتحادیوں نے درست طریقے سے حل نہ کیا تو اس سے جوہری ہتھیار رکھنے والی P5 نامی پانچ اقوام کی جانب سے سلامتی کے لیے دی جانے والی یقین دہانیوں پر اعتماد کم ہو جائے گا۔ P5 کا مطلب ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکان۔ فارن پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے جان ہینس کا کہنا ہے کہ یوکرین جوہری ہتھیار رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ہینس کا کہنا تھا
This was an arsenal that was in a poor state of repair that was going to be difficult to maintain.
یہ وہ ہتھیار تھے جنہیں مرمت کی شدید ضرورت تھی اور جنہیں رکھنا مشکل تھا، اور شاید یوکرین کے لیے یہ مقامی سطح پر زیادہ خطرے کا باعث تھے، نہ کہ یہ کسی دوسرے ملک کے لیے ڈیٹرنٹ اثرات کے حامل تھے۔ ڈیرل کمبل کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ عالمی سطح پر ایٹمی عدم پھیلاؤ کے لیے کی جانے والی کوششوں پر یوکرین کے خلاف روسی اقدامات کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ملیشیا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں فرانس کی طرف سے سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی تصویریں ملی ہیں جن میں جنوبی بحر ہند کے ایک علاقے میں کچھ چیزیں تیرتی نظر آ رہی ہیں، جہاں ایک سول جہاز نے ملبے کو دیکھا ہے جس میں سامان اٹھانے والے تختے بھی شامل ہیں۔ ملیشیا کی وزارت ٹرانسپورٹ نے اتوار کے روز ایک بیان میں بتایا کہ یہ تصویریں اسی علاقے کے قریب کی جگہ سے ہیں جہاں آسٹریلوی اور چینی سیٹلائٹس کو گزشتہ ہفتے بڑے حجم والی چیزیں نظر آئی تھیں جب وہ ملیشین ایئر لائنز کے لاپتہ ہونے والے طیارے کو تلاش کر رہے تھے۔ ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں نے جنوبی بحر ہند کے اس علاقے میں اپنی تلاش کا کام جاری رکھا ہے جہاں ملبے کی نشاندہی ہوئی تھی۔ نیوزی لینڈ کے ایک فوجی جہاز کو وہاں صرف بحری جڑی بوٹیاں نظر آئی ہیں۔ ادھر چین اور جاپان جنوبی بحر ہند میں ملیشیا ایئر لائنز کے لاپتہ ہونے والے جہاز کی تلاش میں شامل ہو رہے ہیں۔ تلاش کی کوششوں میں اس وقت اضافہ ہو گیا ہے جب پانی پر کچھ بڑے حجم کی چیزیں نظر آنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے کہا ہے کہ ایک سویلین پائلٹ نے ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو لکڑی کے پیلٹ یعنی تختے معلوم ہوتے ہیں۔
It's still too early to be definite, but obviously we have now had a number.
آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کہہ رہے ہیں کہ ابھی واضح طور پر کسی بات کا تعین کرنا قابل از وقت ہے، لیکن ابھی ہمارے سامنے کئی قابل بھروسہ شواہد موجود ہیں اور امید بند گئی ہے، محض امید کہ ممکن ہے ہم یہ معلوم کرنے کے قریب ہوں کہ اس بدقسمت طیارے کے ساتھ دراصل کیا واقعہ ہوا۔ آسٹریلیا کے لیے ہوئی تصویروں میں گزشتہ ہفتے پانی میں دو بڑے حجم کی چیزیں نظر آئی تھیں، لیکن اب بھی تلاش کرنے والوں کو ملبے کا پتہ چلانا ہے جو ممکن ہے کہ لاپتہ جہاز کا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ کوالالمپور میں اتوار کے روز سینکڑوں سائیکل سواروں نے دعائیہ ایونٹ کا انعقاد کیا۔ وہ ہوائی اڈے تک سائیکل چلا کر گئے تاکہ لاپتہ طیارے کے افراد کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کریں۔
We felt that as a community of cyclists, we want to gather together and pray for MH370.
دعا کا اہتمام کرنے والے منتظم ڈیو اینڈ کہتے ہیں کہ ہم سائیکل سواروں کی کمیونٹی نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں اکٹھے ہو کر MH370 کے لیے دعا مانگنا چاہیے کہ کوئی معجزہ ہی رونما ہو جائے۔ اور اسی سائیکل کے سفر میں شامل ہونے والے سوی آئک کہتے ہیں،
سویائک
کہتے ہیں کہ میری دعا ہے کہ وہ بحفاظت واپس آئیں، چاہے مسئلہ کوئی بھی رہا ہو، میری خواہش ہے کہ وہ بحفاظت اپنے گھروں کو جلد لوٹ آئیں۔ بوئنگ 777 پر 239 مسافر اور عملے کے افراد سوار تھے، جب یہ دو ہفتوں سے بھی زیادہ عرصہ قبل اس وقت لاپتہ ہو گیا تھا جب کوالالمپور سے بیجنگ جا رہا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس جہاز کے ساتھ رونما ہونے والے کسی بھی واقعے کا تعین کرتے ہوئے کسی بھی امکان کو خارج نہیں کر رہے۔ امریکہ کی خاتون اول مشیل اوباما کا کہنا ہے کہ اگر ان کے والدین نے ان کی تعلیم پر توجہ نہ دی ہوتی تو وہ کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کر پاتیں۔ مسز اوباما ہارورڈ کی تعلیم یافتہ وکیل ہیں اور بیجنگ میں یہ بیان دے رہی تھیں جہاں انہوں نے تعلیم کے بارے میں ہونے والے ایک مباحثے کی میزبانی کی۔ مسز اوباما نے چین کے دارالحکومت بیجنگ میں امریکی سفارت خانے میں یہ تقریب منعقد کی تھی اور ان کے دورے کا تیسرا دن تھا۔ امریکہ کی خاتون اول پروگرام کے مطابق عظیم دیوار چین بھی دیکھ رہی ہیں اور دیوار کے قریب واقع ایک پرانے اسکول میں بنائے ریسٹوران میں اپنی بیٹیوں اور والدہ کے ساتھ انہیں لنچ بھی کرنا ہے۔ مسز اوباما کے اپنے دورے کے دوسرے دن امریکیوں اور دوسرے طالب علموں سے آزادی اظہار اور عبادت کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ معلومات تک کی رسائی کو بھی انہوں نے بنیادی انسانی حقوق میں شامل کیا۔ خاتون اول چین کی برسر اقتدار کمیونسٹ پارٹی کو ان حقوق پر عائد پابندیوں کو نرم کرنے کے بارے میں کہتے کہتے رہ گئیں۔ چین دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں آزادی تقریر پر بہت پابندی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ مسز اوباما کے دورے کا محور تعلیم ہوگا اور وہ امریکہ اور چین کے درمیان انسانی حقوق اور تجارت جیسے حساس امور کے بارے میں بات نہیں کریں گی۔ ترکی نے اپنی سرحد کے قریب شام کے باغیوں اور سرکاری افواج کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران شام کے ایک جنگی طیارے کو مار گرایا ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ شام کے جہاز نے ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا ہے کہ جہاز شام کے علاقے میں باغیوں کو تلاش کر رہا تھا۔ شام کے باغیوں اور سرکاری افواج کے درمیان قصاب سرحدی چوکی کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے گزشتہ 3 روز سے لڑائی جاری ہے۔ اسی دوران شام کی خانہ جنگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیاسی کشیدگی ہمسایہ لبنان تک محسوس کی جا رہی ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد کے حمایتی اور مخالفین کے درمیان بیروت کے ایک علاقے میں رات کو لڑائی ہوئی جس میں کم سے کم ایک شخص کی ہلاکت کی خبر ہے۔ شمالی کوریا کا پرچم بردار آئل ٹینکر جس پر لیبیا کی ایک ملائیشیا نے غیر قانونی طور پر خام تیل بھرا تھا واپس لیبیا روانہ ہو گیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ مارننگ گلوری نامی یہ جہاز اتوار کے روز زاویہ کی بندرگاہ کی طرف بڑھے گا جو لیبیا کے دارالحکومت ترابلس کے قریب ہے، جہاں اس سے تیل اتار لیا جائے گا۔ امریکی افواج نے بحر روم کے جزیرے قبرص کے قریب اس جہاز کو پکڑا تھا اور باغیوں کی حکومت کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے خام تیل کو فروخت کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ کینیا میں اتوار کے روز ایک چرچ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے کم از کم 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں کے مطابق مسلح افراد چرچ میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اتوار کو ہونے والی خصوصی عبادت میں شریک افراد پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ عینی شاہدوں کے مطابق ساحلی علاقے ممباسا کے قریب چرچ میں حملے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عہدیداروں کے مطابق مسلح شدت پسندوں کی تعداد 2 تھی۔ پولیس نے اسے دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ صحت کے عہدیداروں نے گنی میں ایبولا وائرس کی موجودگی کا پتہ چلایا ہے، جہاں اس بخار کی وجہ سے اب تک کم سے کم 34 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ اے کے عہدیدار توقع ہے آج گنی پہنچ کر مزید جانچ کریں گے۔ گنی کی وزارت صحت کے ایک عہدیدار ساکوبا کیچا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فرانس کی ایک تجربہ گاہ نے وائرس کے نمونوں سے ایبولا کی تصدیق کر لی ہے۔ رائٹرز خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ صحت کے عہدیداروں کو تشویش ہے کہ یہ وبا ہمسایہ سیرا لیون تک پہنچ سکتی ہے۔ اور پاکستان کے ہاتھوں آسٹریلیا کو 16 رن سے شکست ہوئی ہے۔ اتوار کو بنگلہ دیش میں گروپ 2 کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی، جس نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 191 رنز بنائے تھے۔ اور خبروں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ ایسے میں جبکہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان سیکیورٹی کے 2 طرفہ معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، افغانستان کا دورہ کرنے والے امریکی قانون سازوں کے ایک وفد نے صدر براک اوباما سے اس جنگ زدہ ملک کے اندر اپنی فوجی موجودگی سے متعلق مستقبل کے اپنے منصوبوں کا اعلان کرنے کو کہا ہے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل کی بھیجی رپورٹ کی مزید تفصیلات کے ساتھ یاسمین جامیل، واشنگٹن ونڈو کا موضوع۔
ہفتے کے روز کانگریس کے 2 جماعتی وفد نے صدر حامد کرزئی اور افغان قانون سازوں کے ساتھ ملاقات کی اور زور دے کر کہا کہ سیکیورٹی کے کسی معاہدے کی موجودگی کے بغیر کوئی امریکی فوجی سن 2014 کے بعد ملک میں نہیں رکے گا۔ کابل میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ریپبلکن سینیٹر کیلی آیوت نے کہا کہ مسٹر کرزئی کو جلد از جلد اس معاہدے پر دستخط کر دینے چاہیے تاکہ وہ بے یقینی کی کیفیت دور ہو سکے جو ان کی جانب سے اس ضمن میں تعامل کے باعث پیدا ہو رہی ہے۔
This agreement that has been negotiated and has been approved by the lawyer Jirga,
یہ معاہدہ جس پر جرگے نے بحث کی تھی اور جس کی اس نے منظوری دی تھی اس پر دستخط ہونے چاہیے۔ اگر اس معاہدے پر دستخط نہیں ہوتے تو امریکہ افغانستان میں سیکیورٹی برقرار رکھنے میں افغان فورسز کی مدد کے لیے یہاں اپنی فورسز برقرار رکھنے کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن سینیٹر کیلی آیات کے، جنہوں نے صدر اوباما پر زور دیا کہ اب اس بارے میں اعلان کے لیے زیادہ انتظار نہ کریں کہ دسمبر میں نیٹو کی زیر قیادت جنگی مشن کے باضابطہ خاتمے کے بعد وہ افغانستان میں کتنے فوجی متعین رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے الفاظ، ایک بار پھر ان کے الفاظ،
I believe that it is time for our president to do this so that the Afghan people understand.
میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے صدر یہ کام کریں تاکہ افغان لوگ سمجھ سکیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ بدستور وابستہ ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو مضبوط و مستحکم رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ افغان لوگوں کو، افغان عورتوں کو بنیادی انسانی حقوق اور آزادی سے محظوظ ہونا چاہیے، اور یہ کہ ہماری وابستگی جاری رہے گی اور وہ اب اس فیصلے میں زیادہ دیر نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن سینیٹر کیلی آیوت کے۔ واشنگٹن کے ساتھ سیکیورٹی کے اس معاہدے کی نومبر میں افغان لویا جرگا کی جانب سے منظوری کے بعد سے صدر کرزئی نے اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے نئی شرائط پیش کر دی ہیں۔ دوسری چیزوں کے ساتھ مسٹر کرزئی چاہتے ہیں کہ امریکہ طالبان شورش کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے میں اس کی مدد کرے اور پاکستان پر یہ دباؤ ڈالے کہ وہ مصالحتی عمل میں بھی ایک کردار ادا کرے۔ سینیٹر آیوت یہ کہتے ہوئے ان شرائط کو مسترد کر چکی ہیں کہ معاہدہ امریکہ اور افغان لوگوں کے درمیان ہے اور طالبان کو اس میں کوئی کردار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ مشترکہ دشمن ہیں اور افغان شہریوں اور بچوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ صدر کرزئی نے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبوں کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو وہ سیکیورٹی کے معاہدے پر دستخط کی ذمہ داری 15 اپریل کے صدارتی انتخابات کے بعد آنے والے اپنے جانشینوں کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تمام امیدوار، جن میں سب سے بڑے مد مقابل شامل ہیں، سیکیورٹی کے اس 2 طرفہ معاہدے کی حمایت کرتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ مسٹر کرزئی کی جانب سے معاہدے پر دستخط سے انکار کے باعث مروجہ افغان پالیسی سے انحراف کی خواہش رکھنے والے مستقبل کے کسی صدر کو زیادہ بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پشاور میں اب تک 7 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی مہم کے تحت ویکسین دی جا چکی ہے۔ یہ بات خیبر پختونخوا کے وزیر صحت شوکت یوسف زئی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتائی۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
صوبہ خیبر پختونخوا میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مرکزی شہر پشاور میں جنوری کے اواخر میں شروع ہونے والے ہفتہ وار مہم کے دوران اب تک 7.5 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا چکے ہیں، جبکہ آئندہ ماہ اس مہم کا دائرہ صوبے کے 3 دیگر اضلاع تک بڑھا کر 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 16 لاکھ بچوں کو انسدادی پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں صوبائی وزیر صحت شوکت یوسفزئی کا کہنا تھا کہ انسدادی پولیو کے لیے کی جانے والی کوششوں کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کا اعتراف بین الاقوامی اداروں کے حالیہ رپورٹ میں بھی کیا جا چکا ہے۔
مہم ہم نے بڑی زور و شوروں سے چلائی ہے اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ڈبلیو ایچ او نے جو پشاور کو پولیو وائرس کا ہب ڈکلیئر کیا تھا، کل ہی ان کی دوبارہ رپورٹ آئی ہے لڑما اور شاہین مسلم ٹاؤن سے، اور اس میں دونوں رپورٹس نیگیٹو نکل آئی ہے، تو یہ خوشائن بات ہے ہمارے لیے۔
لیکن اس خوشائن پیش رفت کے ساتھ ساتھ ایک تشویشناک امر یہ بھی ہے کہ رواں برس پولیو سے متاثرہ کیسز کی تعداد 3 درجن تک پہنچ چکی ہے، جن میں اکثریت کا تعلق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے ہے۔ اس کی وجہ یہاں 1.5 سال سے زائد عرصے سے سلامتی کے خدشات کے باعث انسدادی پولیو کی ٹیموں کے رسائی نہ ہونا بتائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف کے عہدیدار شاداب یونس نے اب تک رپورٹ ہونے والے کیسز کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
جی اس وقت تک پولیو کے تقریباً 36 کیسز ملک میں رپورٹ ہوئے ہیں، تک تقریباً 28 کیسز جو ہے نارتھ وزیرستان سے رپورٹ ہوئے ہیں، ایک ساؤتھ وزیرستان سے رپورٹ ہوا ہے، ایک خیبر ایجنسی سے اور ایک ایف آر برنس کے، 3 کیسز پشاور میں ہیں اور ایک کیس جو ہے وہ بنو سے رپورٹ ہوا ہے، اور ملک کے دوسرے صوبوں میں جو ہے سندھ سے اس سال ایک اب تک جو ہے وہ ایک کیس رپورٹ ہوا ہے بلدیہ ٹاؤن سے۔
صوبائی وزیر صحت شوکت یوسفزئی کا اس بارے میں کہنا تھا کہ وہ اس ضمن میں گورنر سے رابطے میں ہے تاکہ ان علاقوں سے پولیو وائرس کی خیبر پختونخوا منتقلی کو بھی روکنے کے لیے اقدامات کیے جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پشاور سے ملحقہ جن علاقوں میں سیکورٹی خدشات کی بنا پر گزشتہ ہفتوں کے دوران انسداد پولیو مہم شروع نہیں کی جا سکی تھی، اس بار وہاں بھی محدود تعداد میں انسدادی پولیو کے رضاکار بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے گئے ہیں۔ ان علاقوں میں سلمان خیل کا علاقہ بھی شامل ہے۔ نائجیریا اور افغانستان کے علاوہ پاکستان دنیا کا وہ تیسرا ملک ہے جہاں انسانی جسم کو اپاہج کر دینے والی موذی بیماری پولیو کے وائرس پر پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ بین الاقوامی ماہرین اور حکومتی عہدیدار بھی یہ خدشہ ظاہر کرتے آ رہے ہیں کہ اگر پولیو سے بچاؤ کی مہم تواتر سے جاری نہ رکھی گئی تو اس موذی وائرس کے مکمل خاتمے کے اہداف حاصل کرنا ممکن نہیں ہوں گے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت میں اگلے مہینے ہونے والے عام انتخابات میں ایک اندازے کے مطابق 12 کروڑ ایسے ووٹروں کو اپنی پسند کے امیدوار چننے کا موقع ملے گا جن کے نام پہلی بار ووٹر لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں۔ نئی دلی سے وائس آف امریکہ کے انجنا پسریچا کی رپورٹ۔ نیلوفر مغل سے۔
نئی دہلی میں ایک ممتاز تعلیمی ادارے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے انجینئرنگ کے ایک طالب علم سنجے کھوروار نے دارالحکومت کے مرکز میں واقع ایک پبلک پارک میں ہزاروں نوجوانوں کے ساتھ ایک دھرنے میں شرکت کی تھی جو سول سوسائٹی کی جانب سے بڑے پیمانے پر بدعنوانی اور رشوت ستانی کے خلاف مظاہروں کا ایک حصہ تھا۔ اس سال کھوروار پہلی بار انتخابات میں اپنا ووٹ ڈالیں گے، لیکن وہ صرف ووٹ ہی نہیں ڈالنا چاہتے، اس سے کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ملک کو نئی سمت دینے کے لیے ایک مؤثر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میری نسل کے لوگ ذات پات یا علاقے کی بنیاد پر نہیں سوچتے، ہمارے جیسے افراد ذات پات، عقیدے اور مذہب کے پرانے فلسفے سے دور جا رہے ہیں، ہم اقتصادی ترقی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے۔ کھروار نے حزب اختلاف کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی میں خود کو ایک رضاکار کے طور پر درج کروایا ہے کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ان مسائل کے حل کے سلسلے میں سب سے زیادہ موضوع ہیں جو نوجوانوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، جیسے اچھا طرز حکمرانی، تیز معاشی ترقی اور ملازمتوں کے مواقع۔ کھروار کالج کے ان ہزاروں طالب علموں اور نوجوان پروفیشنلز میں شامل ہیں جو ملک بھر میں سیاسی پارٹیوں کی انتخابی مہم کا حصہ بن رہے ہیں، چاہے وہ حکمران جماعت کانگریس پارٹی ہو، بی جے پی ہو یا وہ چھوٹی پارٹیاں ہوں جو 7 اپریل کو ہونے والے انتخابات میں پارلیمنٹ کی 543 نشستوں پر لڑ رہی ہیں۔ بھارت دنیا بھر میں نوجوانوں کی سب سے زیادہ تعداد رکھنے والا ملک ہے اور اس کی کل آبادی میں سے جو تقریباً 1 ارب 20 کروڑ ہے، 50% افراد کی عمریں 26 سال سے کم ہیں۔ حالیہ وقتوں میں سول سوسائٹی کی جانب سے دو بہت بڑی تحریکوں میں نوجوانوں کے منظر عام پر آنے سے پہلے سیاسی پارٹیاں ان کی جانب معمولی توجہ دیتی تھیں۔ یہ دو بڑی مہمات ہیں، رشوت ستانی کے خلاف تحریک اور دسمبر 2012 میں نئی دہلی میں ایک نوجوان طالبہ کے ساتھ وحشیانہ اجتماعی زیادتی کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہرے۔ ان مظاہروں نے سیاسی پارٹیوں کو فوری طور پر بھارتی نوجوانوں کی جانب متوجہ کر دیا، اور اب جبکہ وہ انتخابات کی جانب بڑھ رہے ہیں، سیاسی پارٹیاں ان ووٹروں کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کانگریس پارٹی کو توقع ہے کہ ان کی انتخابی مہم کی قیادت کا جوان تشخص، جو ان کے پاس 43 سالہ راہل گاندھی کی شکل میں موجود ہے، ملک کے نوجوانوں کو اپنی جانب کھینچے گا، جبکہ دوسری پارٹیوں پر زیادہ بڑی عمر کے لوگوں کا تسلط ہے۔ گاندھی نوجوان امیدواروں کو سامنے لا رہے ہیں اور اپنے جلسوں میں نوجوان ووٹروں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ بی جے پی کو توقع ہے کہ ترقی پر بھرپور توجہ مرکوز رکھنے کی اپنی حکمت عملی کے باعث وہ نوجوان ووٹروں کی مدد سے انتخاب کا دن اپنے نام کر لیں گے۔ روی شنکر پرساد بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک اعلیٰ سطحی رہنما ہیں۔
یہاں بے روزگاری ہے، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، افراط زر ہے، اسی لیے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، وہ تبدیلی کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم ملک کے نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کر رہے ہیں۔ تاہم سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دو مرکزی جماعتیں ان مسائل کو، جو نوجوانوں کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، ٹھوس پروگراموں کے ساتھ حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ نئی دہلی میں قائم سینٹر فار ڈیولپنگ سوسائٹیز سے وابستہ سنجے کمار، جو سیاست میں بھارتی نوجوانوں پر ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں، کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں نوجوانوں کے لیے صرف زبانی جمع خرچ کر رہی ہیں۔
In order to mobilize the young voters, what they are doing now is to give more tickets to the young people, and that's not enough to
نوجوان ووٹروں کو متحرک کرنے کے لیے۔ اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہے نوجوان لوگوں کو زیادہ ٹکٹ دینا، اور نوجوان ووٹروں کو اپنی پارٹی کے حق میں متحرک کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ وہ نوجوان ووٹروں کے مفادات، مسائل اور مطالبات کے حل کی ضرورت کو نہیں سمجھ رہے۔ وہ کس طرح بے روزگاری کے مسئلے کو حل کریں گے؟ وہ کس طرح تعلیم کی بہتر سہولتیں فراہم کریں گے؟ کسی بھی سیاسی جماعت نے ملک کے نوجوان ووٹروں کی امنگوں اور پریشانیوں پر توجہ نہیں دی ہے۔ کمار کہتے ہیں کہ ایک عشرہ پہلے کے مقابلے میں آج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں دونوں ہی سیاست میں زیادہ دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام علاقوں کے نوجوان ووٹروں نے، وہ چاہے مرد ہیں یا خواتین، سیاست میں زیادہ حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو ہم نے دیکھی ہے۔ ایسے میں جبکہ سیاسی جماعتوں کے لیے کام کرنے والے کچھ نوجوان رضاکاروں کے سیاسی مقاصد ہیں، کھروار جیسے دوسرے نوجوانوں کی نہیں ہیں، تاہم وہ اپنی چنی ہوئی جماعتوں کے لیے مہم چلانے کی غرض سے اپنے تعلیمی اداروں میں اجلاس منظم کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 2014 کے انتخابات سے متعلق اپنا نقطۂ نظر دوسروں تک پہنچانے کے لیے پرہجوم میٹرو ٹرینوں پر سفر کرنا چاہتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں تقریباً 7 برس کے بعد یوم پاکستان کے موقع پر ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی، جس میں صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف اور مسلح افواج کی اعلیٰ قیادت نے شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ان کی حکومت نے عظیم قومی شناخت کی حفاظت اور ملک میں اقتصادی اور معاشرتی خوشحالی کا عزم کر رکھا ہے۔ اسی دوران پاکستان بھر سے 100 سے زائد افراد کو شہری اعزازات سے نوازا گیا۔ اعزاز پانے والوں میں 9 عمر سرگرم کارکن ملالہ یوسف زئی اور مرحوم طالب علم اعتزاز حسن بھی شامل ہیں۔ اتوار ہی کے روز یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ اور ان کی کابینہ کے ارکان نے کراچی میں مزار قائد پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اتوار کے روز راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے اور امن کو استحکام دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کیا ہے کہ ایک دو روز میں حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت شروع ہو جائے گی۔ جمعے کے روز فری کینڈ براہ راست مذاکرات کے لیے ایک مقام پر متفق ہو رہے تھے۔ پاکستان میں حکومت اور طالبان کے مذاکرات کاروں نے ملک میں ایک نامعلوم پیس زون کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے. یہ کتنی اہم پیش رفت ہے اور اس تناظر میں مذاکرات کے آئندہ حساس اور براہ راست مرحلے سے کیا توقعات رکھی جائیں؟ اس بارے میں اسد حسن کے پروگرام ان دا نیوز میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم اور اسٹریٹ فوڈ کے کامران بخاری نے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں کچھ اقتباسات.
جنرل عبد القیوم صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پیس زون اس کو آؤٹ لائن کیا گیا ہے, یہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے اور کیا اس پیس زون کو جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ امریکہ, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو ریسپیکٹ کریں گے؟
دیکھیں, یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. مقصد یہی ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں یہ طالبان کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سیف محفوظ کریں, محسوس کریں, اور پاکستان کی طرف سے بھی جو لوگ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو. تو ایسی جگہ کا یہ ایک جگہ کا تعین ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہم ٹھیک ڈائریکشن کی طرف موو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں کہ اس کے مثبت نتائج نکلیں گے خطے کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی.
کامران بخاری صاحب, آپ یہ فرمائیے گا, آپ کے خیال میں اس میٹنگ میں جو اگر ایک نکاتی ایجنڈا اگر ہم بیان کریں جس پہ کامیابی ہوئی ہے کہ ایک پیس زون جو ہے وہ بنایا گیا ہے,
کوئی ایک آدھ تو فیکٹر نہیں ہے جو کہ طالبان کو مذاکرات کی آمادگی پر جو ہے وہ جو اثر انداز ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جنگ برائے جنگ تو نہیں ہوتی. جنگ کا کوئی حاصل ہوتا ہے, اگر آپ جنگ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے کچھ اہداف ہیں, وہ اہداف صرف عسکری قوت پہ نہیں ہوتے. تمام جو کانفلکٹس ہوتی ہیں ان کا جو بیسیکلی منطقی انجام جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں ہوتا ہے. اب اس کا تو ہمیں اشارہ نہیں ملا کہ وہ پاکستان کے جو موجودہ آئینی ڈھانچہ ہے, پاکستان کا جو سٹرکچرل فریم ورک ہے, جو نیشن سٹیٹ ہے, کیا اس کو اندر وہ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ ساری جنگ کا مقصد وہی کرنا تھا, تو یہ تو کلیئر نہیں ہے. لیکن یہ جو پیس زون کی بات کی جا رہی ہے, ظاہر ہے طالبان جو ہیں وہ ان کو تحفظ چاہیے کہ بھائی اگر ہم بات چیت کر رہے ہیں, اگر ہمارے پرنسپلز آ کے بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں ڈبل کراس نہیں کیا جائے گا اور ان کو پکڑ نہیں دیا جائے گا یا مار نہیں دیا جائے گا. تو اس وجوہات کی بنا پر تو یہ پیس زون کا جو ہے وہ سینس بناتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ پیس زون دے رہے ہیں تو آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں, مطلب میاں نواز شریف کی حکومت کتنی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ دوسری سائڈ جو ہے اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کر رہی اپنے کسی نیگیٹو جو ہے وہ ایمبیشنز کے لیے.
کامران, ان دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ڈرون اٹیک اگر ختم نہیں ہوئے تو انتہائی درجے پہ اسکیل بیک ضرور ہوئے ہیں. اب یہ پیس زون ہے, ظاہر انٹیلیجنس انفارمیشن وہ لیک بھی ہوتی ہیں اور وہ شیئر بھی ہوتی ہیں ایٹ سرٹن لیول, تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بھی اس کو اسی طرح سے ریسپیکٹ کرے گا اور وہ آن بورڈ ہے سارے پروسیس میں؟
کلیئر نہیں ہے جناب کہ یہ امریکہ, دیکھیں ڈرون حملے تو اس میں جو خاصی ایک انپریسیڈنٹڈ کمی آئی ہے, لیکن یہ ہے کہ کیا وہ پیس زون کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا کٹ اینڈ ڈرائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بہت سارے عناصر ہیں جو کہ آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور یہ کسی مطلب یہ جو مختلف سینٹرز آف پاور ہیں یا مکاتب فکر ہیں, یہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہیں, یہ پوری جو انتظامیہ اوباما کی اس میں پھیلے ہوئے ہیں, ایک ہی ادارے کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اب وہ یہ پیس زون کی بات آئی ہے, وہ بھی ریئیکٹ کر رہے ہیں اس خبر کو, وہ بھی اس کو اسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اب ان کے اندر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا امریکہ کے پاس ابھی اس کے اوپر کوئی موقف ہے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
کیف میں آج اتوار کے روز ایک یونٹی ریلی کا اہتمام کیا جا رہا ہے, جس سے ایک روز پہلے روسی افواج نے کرائمیا میں یوکرین کے آخری بڑی فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا تھا. روس کے فوجی بختر بند گاڑیوں سے ہفتے کے روز بیل بیک ایئر بیس کے گیٹس توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے, اور اس دوران انہوں نے فائرنگ بھی کی. یوکرین کی فوجوں کی طرف سے کسی طرح کی مزاحمت دیکھنے میں نہیں آئی. انہوں نے اپنے ہتھیار مالخانے میں جمع کروانے سے قبل اپنے ملک کا قومی ترانہ گایا. اسی دوران یوکرین کا ایک فوجی زخمی ہوا. بعض صحافیوں اور اس واقعے کی عکس بندی کرنے والے کیمرہ مین کی روسی فوج کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی, جس میں بشمول وائس آف امریکہ کے لیے کام کرنے والوں کا سامان بھی ضبط کر لیا گیا. برطانیہ کے وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے اخبار ٹیلیگرام میں لکھے گئے اپنے ایک مضمون میں کہا ہے کہ برطانیہ اور اس کے اتحادی اب روس کے ساتھ گزشتہ 20 سالوں میں رہنے والے تعلقات سے مختلف نوعیت کے تعلق کو تیار ہیں. ہیگ کا کہنا ہے کہ اس میں روس کے ساتھ فوجی تعاون, اسلحے کی فروخت اور اس کی طرف سے دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے اسلحے کی خریداری پر پابندیاں شامل ہوں گی. اور ہفتے کے روز کیف میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے یوکرین کے عبوری وزیر اعظم کو ان کی قائدانہ صلاحیت پر سراہا. انہوں نے وزیر اعظم کی طرف سے مصالحت امیز عزم کی تعریف بھی کی. ملیشیا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہیں فرانس کی طرف سے سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی تصویریں ملی ہیں جن میں جنوبی بحر ہند کے ایک علاقے میں کچھ چیزیں تیرتی نظر آ رہی ہیں، جہاں ایک سول جہاز نے ملبے کو دیکھا ہے جس میں سامان اٹھانے والے تختے بھی شامل ہیں۔ ملیشیا کی وزارت ٹرانسپورٹ نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا کہ یہ تصویریں اس علاقے کے قریب کی جگہ سے ہیں جہاں آسٹریلوی اور چینی سیٹلائٹس کو گزشتہ ہفتے بڑے حجم والی چیزیں نظر آئی تھیں جب وہ ملیشین ایئر لائن کے لاپتہ ہونے والے طیارے کو تلاش کر رہے تھے۔ ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں نے جنوبی بحر ہند کے اس علاقے میں تلاش کا کام جاری رکھا جہاں ملبے کی نشاندہی ہوئی تھی، اور نیوزی لینڈ کے ایک فوجی جہاز کو وہاں صرف بحری جڑی بوٹیاں ملی ہیں۔ جبکہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے کہا ہے کہ ایک سویلین پائلٹ نے ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو لکڑی کے تختے معلوم ہوتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے کچھ امید تو بندی ہے کہ اس سے وہ یہ معلوم کرنے کے قریب ہیں کہ اس بد قسمت طیارے کے ساتھ دراصل ہوا کیا ہے۔ امریکہ کی خاتون نے اول مشیل اوباما کا کہنا ہے کہ اگر ان کے والدین نے ان کی تعلیم پر توجہ نہ دی ہوتی تو وہ کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کر پاتی۔ مسز اوباما ہارورڈ کی تعلیم یافتہ وکیل ہیں اور وہ بیجنگ میں یہ بیان دے رہی تھیں جہاں انہوں نے تعلیم کے بارے میں ہونے والے ایک مباحثے کی میزبانی کی تھی۔ انہوں نے کہا،
I wouldn't be where I am today without my parents investing and pushing me.
مسز اوباما کہہ رہی تھیں کہ آج میں جس مقام پر ہوں وہاں پر نہیں ہوتی اگر میرے والدین نے میری تعلیم پر زور نہیں دیا ہوتا۔ میرے والدین خود تو تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن ایک بات جو وہ سمجھ گئے تھے کہ میرے بھائی اور مجھے اس بنیاد کی ضرورت ہے، اس لیے صدر اور خود میں نے آئندہ آنے والے سالوں میں اپنے کام کا محور تعلیم ہی کو بنا رکھا ہے، کیونکہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ امریکہ میں اور دنیا بھر میں تمام نوجوان تعلیم تک رسائی رکھتے ہوں۔ مسز اوباما نے چین کے دارالحکومت بیجنگ میں امریکی سفارت خانے میں یہ تقریب منعقد کی۔ یہ ان کے دورے کا تیسرا دن تھا۔ امریکہ کی خاتون نے اول پروگرام کے مطابق عظیم دیواریں چین بھی جا رہی ہیں، اور دیوار کے قریب واقع ایک پرانے اسکول میں بنائے گئے ریسٹوران میں اپنی بیٹیوں اور والدہ کے ساتھ انہیں لنچ بھی کرنا ہے۔ مسز اوباما کے اپنے دورے کے دوسرے دن امریکیوں اور دوسرے طالب علموں سے آزادی اظہار اور عبادت کے بارے میں بات کی، اور ان کے ساتھ ساتھ معلومات تک کی رسائی کو بھی بنیادی انسانی حقوق میں شامل کیا۔ خاتون اول چین کی برسر اقتدار کمیونسٹ پارٹی کو ان حقوق پر عائد پابندیوں کو نرم کرنے کے بارے میں کہتے کہتے رک گئیں۔ چین دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہیں جہاں آزادی تقریر پر بہت پابندی ہے، نظریاتی مخالفوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، بیشتر خبروں اور آن لائن سائٹس کو بلاک کر دیا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ پر ان نیوز کو سینسر کرنا پڑتا ہے جنہیں بیجنگ قابل اعتراض سمجھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ مسز اوباما کے دورے کا محور تعلیم ہوگا، اور وہ امریکہ اور چین کے درمیان انسانی حقوق اور تجارت جیسے حساس امور کے بارے میں بات نہیں کریں گی۔ امریکی خاتون اول مشیل اوباما کے دورہ چین پر ہمارے ساتھی اسد حسن نے تجزیہ کاروں ڈاکٹر حسن عسکری رضوی اور ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی سے گفتگو کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان دا نیوز سے کچھ اقتباسات۔
پہلی تو بات یہ ہے کہ جو فرسٹ لیڈی کا جو وزٹ ہوتا ہے اس میں جو ہارڈ پولیٹیکل ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے اور اس میں بھی یہ ہے، لیکن کچھ سوشل اور کلچرل اور بائیلیٹرل ریلیشنز کے اہم ایشوز ہوتے ہیں جن کی سگنیفیکنس نہ صرف اس ملک کے لیے ہوتی ہے جس کا ایجوکیشن ہے، یوتھ کو ایڈریس کیا ہے یونیورسٹی میں، بلکہ گلوبل ریمیفیکیشن ہوتی ہے۔ لیکن اس دورے کو اس لیے بھی اہمیت دی جائے گی کہ جو یہ روس کا اور کریمیا والی کہانی چل رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ چائنا نے کوئی ایسا ایکٹیو رول پلے نہیں کیا، انہوں نے رشیا کو سپورٹ بھی نہیں کیا لیکن کوئی پوزیشن بھی نہیں لی، تو اس لیے اس سٹیج پہ یہ بھی ہے کہ ایک سوشل ایشوز کے ذریعے چائنا سے جو ریلیشن شپ ہے اس کو زیادہ اسٹرینتھن کرنا ضروری سمجھا جائے گا امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ اگر رشیا پہ پریشر بلڈ کرنا ہے تو چائنا اگر سپورٹ نہیں کرے گا امریکہ کو تو کم از کم چائنا اگر نیوٹرل ہی رہے تو وہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے یوزفل ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کلچرل وزٹ جو ہے فرسٹ لیڈی کی وہ دونوں ملکوں کے یعنی چین اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر کرنے میں مدد دے گی، اور جو وقتاً فوقتاً ان کے سٹرینز پیدا ہوتے ہیں جب تعلقات میں بعض دفعہ ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے میں یہ دورہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔
جی ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب، آپ کی اوپینین مشیل اوباما خاتون اول ان کا چائنا کا دورہ، اگرچہ اس کا ایک کلچرل ایجوکیشنل جو رنگ ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے، لیکن کتنا اسٹرانگ میسج ہے تعلیم کا اور ساتھ ساتھ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی کا؟
بلاشبہ یہی ان کا فوکس تھا اور اسی خیال کے ساتھ ان کا جانا ہوا ہے, اور یہ ہفتے بھر کا دورہ جو ہے میرے خیال میں ایک اچھی پرسپشن کے ساتھ ہے. اور بلاشبہ یہ بھی ایک دیکھنا ہوگا کہ یہ شاید امریکہ اور چائنا کی تاریخ کا یہ پہلا دورہ ہے کہ فرسٹ لیڈی جو انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ, یہ کوئی پہلی فرسٹ لیڈی ہیں جو انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے لیے جو فوکس ان کا تھا وہ یہی ہے کہ ایک فری فلو آف انفارمیشن جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ کتنا ضروری ہے زندگی میں, اور فریڈم آف انفارمیشن جو ہے اس کو کیسے فوکس کیا جا سکتا ہے, اور چائنا کو ایسی کیسے ضرورت ہے. اور یہ ایک بہت خوشگوار ایک میسج ہے وہاں کی یوتھ کے لیے, اور خاص طور پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف انفارمیشن. اور چونکہ اب تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا میں جو ہے وہ مختلف ذرائع جو ہیں, یہ انٹرنیٹ کے ذرائع جو ہیں وہ بلا شبہ اس پہ وہ آزادی نہیں ہے جو دنیا کے تمام ممالک کو ہے, تو لہٰذا اس چیز کو بھی فوکس کیا گیا ہے, بالخصوص تعلیم کو عام کرنے کے حوالے سے, اور امریکہ اس کے لیے کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے. فرسٹ لیڈی کا یہ فوکس جو ہے وہ رہے گا. اور ایک اندر
ترکی نے اپنی سرحد کے قریب شام کے باغیوں اور سرکاری افواج کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران شام کے ایک جنگی طیارے کو مار گرایا ہے. ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ شام کے جہاز نے ترکی کی فضائی حدود کے خلاف ورزی کی, جبکہ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا کہ جہاز شام کے علاقے میں باغیوں کو تلاش کر رہا تھا. شمالی کوریا کا پرچم بردار آئل ٹینکر جس پر لیبیا کی ایک ملیشیا نے غیر قانونی طور پر خام تیل بھرا تھا واپس لیبیا روانہ ہو گیا ہے. کینیا میں اتوار کے روز ایک چرچ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے کم از کم 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. صحت کے عہدیداروں نے گنی میں ایبولا وائرس کی موجودگی کا پتہ چلایا ہے, جہاں اس بخار کی وجہ سے اب تک کم سے کم 34 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اور اتوار کے روز بنگلہ دیش میں گروپ 2 کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی, جس نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 191 رنز بنا لیے. میچ آخری اوورز تک انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا تھا, اور جیت کے لیے آسٹریلیا کو ایک گیند پر 17 رنز درکار تھے, لیکن آخری گیند پر اس کا آخری بلے باز بھی آؤٹ ہو گیا, جو پوری ٹیم 175 رنز بنا سکی اور پاکستان کے ہاتھوں آسٹریلیا کو 16 رنز سے شکست ہو گئی. پاکستان کو اس ٹورنامنٹ میں اپنے پہلے میچ میں بھارت سے شکست ہوئی تھی, جبکہ اس کا اگلا میچ 1 اپریل کو ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہوگا. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور آئیے اب خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں. امریکہ کے قدیم باشندوں کو نیٹو امریکنز کہا جاتا ہے. نیٹو امریکنز کے دستکاری اور فن پاروں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں ایک سٹور میں صرف امریکہ کے اس مقامی نسل کے لوگوں کے آرٹ کے فن پاروں کو ہی فروخت کیا جاتا ہے. اسی بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ شنالی سین.
سے ڈی سی میں رہتے ہوئے مجھے بھی اس بہت ہی اچھے انڈین کرافٹ اسٹور کے بارے میں بالکل نہیں پتا تھا, اور اس کی مینیجر ڈائریکٹر ہمارے ساتھ ہے سوزن. سوزن تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو وائس آف امریکہ. یو ہیو اے ویری,
یہ صرف ایک چھوٹی سی کرافٹ اسٹور ہی نہیں ہے, اس کی ایک بہت لمبی تاریخ بھی ہے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیں.
ٹیل اس ا لٹل مور اباؤٹ دیٹ.
دی انڈین کرافٹ شاپ واز اوپنڈ ان 1938. دیئر واز ا لاٹ آف انٹرسٹ.
انڈین کرافٹ شاپ 1938 میں کھولی گئی تھی. اس کا مقصد امریکن انڈینز کے آرٹ اور کلچر کو ان کی ثقافتی کہانیوں اور آرٹ ورک کے ذریعے سامنے لانا اور انہیں متعارف کرانا تھا. اس دکان کو یہاں موجود دستکاریوں اور آرٹ کے تنوع کے باعث بہت اہمیت دی جاتی ہے. یہاں ہم امریکہ کے تمام علاقوں کے آرٹ اور کلچر کو جگہ دیتے ہیں. یہاں جن فنکاروں کی چیزیں رکھی گئی ہیں ان میں معروف فنکار بھی ہیں اور نئے ابھرتے ہوئے آرٹسٹ بھی. ہمارے پاس جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان کی قیمت $10 سے لے کر $30,000 تک ہے.
Tell us more about the kind of response you get. People,
logo ka kya response hota hai is shop mein aakar, aur yahan kis tarah ke log aate hain?
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آنے والے 70% لوگ وہ ہیں جو باقاعدگی سے آتے ہیں. یہاں آنے والوں میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو اپنی 3 نسلوں سے یہاں آ رہے ہیں. کئی صارفین ہمیں یہاں سے اپنے دادا دادی کی خریداریوں کے بارے میں دلچسپ کہانیاں سناتے ہیں. ان کے پاس اب بھی وہ چیزیں موجود ہیں جو ان کے بزرگوں نے 50 اور 60 کی دہائی میں یہاں سے خریدی تھی. ہمارے صارفین میں امریکن انڈین بھی شامل ہیں لیکن اکثریت مختلف بیک گراؤنڈ کے ان لوگوں کی ہے.
Being half Native American, Mohawk, and also English.
قدیم امریکی قبیلے موہاک اور انگلش ہونے کے ناطے میرا تعلق ہمیشہ یہاں کے قدیم باشندوں سے رہا.
Growing up, I had an uncle.
میں اپنے ایک چچا کے ہاں پلی بڑی جو موتیوں کا کام کرتے تھے اور اکثر اکیلے ہی یہ چیزیں بناتے تھے. ان کی ایک اسکول ٹیچر سے دوستی تھی. اکثر شام کو وہ اکٹھے ہو جاتے اور محض تفریح کے لیے موتی پرونے کا کام کرتے. جب میں وہاں جاتی تھی تو انہیں کام کرتے ہوئے دیکھتی تھی.
I was always the little fly on the wall or mouse in the corner.
How important do you think it is to have artists, you know?
آپ کے خیال میں آرٹسٹ کے لیے ایسا پلیٹ فارم کتنا ضروری ہے, خاص طور ایسے روایتی آرٹسٹ کے لیے
that gives you a platform to do so?
There's so much to learn from these so-called primitive cultures.
میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی قدیم ثقافتوں سے جنہیں آج کل کے کلچر کے ساتھ آسانی سے جوڑا جا سکتا ہے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. اور میرے نزدیک قدیم ثقافتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب ان تہذیبوں کے لوگوں کے ساتھ رابطے قائم کرنا ہے, چاہے اس تہذیب کا تعلق امریکہ سے ہو یا دنیا کے کسی بھی حصے سے. اس کام سے مجھے اپنے گھر کے ساتھ جڑے ہونے کا احساس ملتا ہے کیونکہ میں بھی یہی کام کر رہی ہوں.
Because I'm doing this kind of work.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ, آئیے سنتے ہیں.
18 مارچ 2011 کو سرکاری افواج کے ایک گروپ نے سنا کے ایک چوک میں ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر غیر مسلح مظاہرین پر گولیاں برسانی شروع کر دیں, جو طویل عرصے سے براجمان یمن کے صدر علی عبداللہ صالح کے استعفے کے مطالبے کے لیے مظاہرے کر رہے تھے اور اس دوران تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہے تھے اور ظہر کے نماز کی تیاری کر رہے تھے. مظاہرین نے دھاوا بول دیا اور دیوار گرا دی اور اس کے نتیجے میں انقلاب کا آغاز ہوا, جس سے بالآخر صالح کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا. 53 مظاہرین ہلاک ہو گئے, لیکن اس دن کے واقعات نے, جسے جمعہ الکرامہ یا عظمت والے جمعے کا نام دیا گیا, صالح کے خلاف اپوزیشن کو متحد کر دیا اور اس کے نتیجے میں صالح کی حکومت اور فوج سے بڑی تعداد میں عہدیدار منحرف ہو گئے. اسی سال کے اواخر میں صالح نے اقتدار سے الگ ہونے پر اتفاق کیا اور عبد ربو منصور ہادی نے ملک میں سیاسی عبوری دور کی قیادت سنبھال لی. 25 جنوری کو یمن کے عوام نے قومی مذاکرات کے لیے کانفرنس منعقد کی. یہ اجتماع ریاست کے ڈھانچے, اس کے سیاسی نظام, یمن کے آئین اور یمن میں عبوری دور سے متعلق دوسرے اہم مسائل کے بارے میں اپنی طرز کا نہایت آزادانہ تبادلہ خیال کا موقع تھا. یمن کے تاریخی قومی مکالمے کے اختتام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے فروری کے آخر میں قرارداد 2140 منظور کی, جس میں ملک کے سیاسی عبوری دور میں مختلف مرحلوں پر عمل درآمد کے لیے کونسل کی حمایت کا اعادہ کیا گیا. امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2140 کی پوری حمایت کرتا ہے. یمن کے معاملے پر سلامتی کونسل مستقل صاف گوئی اور پراعتماد انداز میں اظہار خیال کرتی رہی ہے. ہم نے مل کر صدر ہادی اور یمن کے لوگوں کی بامانی اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے. اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر سمانتھا پاور نے مزید کہا کہ پورے عبوری دور میں ہم نے یمن کے عوام کی حمایت کا پکا ارادہ کر رکھا ہے. اس قرارداد میں یمن کے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے صالح کی صدارت کے دور کو پس پش ڈالنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا, جس میں حکومت کے اندر خواتین کی نمائندگی کی ضمانتیں شامل ہیں. یمن میں جبکہ عبوری دور میں بتدریج اقدامات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے, جن میں آئینی اصلاح اور قومی انتخابات شامل ہیں, سلامتی کونسل نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم یمن کی حمایت کے لیے بدستور پختہ وابستگی رکھتے ہیں. اس قرارداد کے مطابق کونسل نے آگے کی جانب ایک کمیٹی کے قیام کے لیے قدم اٹھایا ہے جو ان افراد کے خلاف تعزیرات کے لیے تیار ہے جو یمن میں جاری تبدیلی میں رکاوٹ ڈالنے کا ارتکاب کریں گے. اس طریقہ کار کو اپنانے سے کونسل اب اس بات کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوگی کہ جو لوگ یمن کے عوام کی ترقی کو پٹری سے اتارنا چاہیں گے ان کے خلاف بر وقت اقدام کیا جا سکے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
تحریمہ مٹھا پاکستان کے ان چند کلاسیکل ڈانسرز میں سے ہیں جو پاکستان کے باہر بھی اپنے آرٹ کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ حال ہی میں جب وہ امریکہ آئیں تو ہمارے ساتھی سارا زمان نے ان سے ایک خصوصی انٹرویو کیا۔ اسی گفتگو سے کچھ اقتباسات آپ کو سنواتے ہیں۔
جب کلاسیکل ڈانس کی بات آتی ہے تو ایسی بہت کم پاکستانی خواتین ہیں جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ پرفارم کر چکی ہیں اور کلاسیکل ڈانس جیسے جنوبی ایشیائی آرٹ کو انٹرنیشنل لیول پر لے کر آئی ہیں۔ ایسی کلاسیکل ڈانسر میں سے ایک ہیں تحریمہ مٹھا، جن کے ساتھ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور تحریمہ سے سب سے پہلے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ تحریمہ، اتنے یونیک آرٹ فارم میں جس میں پاکستانی خواتین بہت کم آتی ہیں، اس میں آپ کیسے داخل ہوئیں؟
میری والدہ نے جوانی میں خود رقص سیکھا تھا اور ان کی کلاسوں میں شامل ہو کے چھوٹی عمر سے میں نے سیکھنا شروع کیا، تو رقص کا پیار جو ہے وہ وہیں سے شروع ہوا۔
کلاسیکل ڈانس تو ایک بہت بڑی ٹرم ہے، تو آپ جو پرفارم کرتی ہیں آپ اپنے ڈانس کو کیسے ڈیفائن کریں گی؟
ہم اسے کلاسیکل اور کنٹمپرری کہتے ہیں، مطلب کہ اس کی جڑ کلاسیکی رقص میں ہے اور اس کو ہم آگے لا کے اس صدی میں لے کے آئے ہیں۔
پرفارم کر رہی ہوتی ہیں اس وقت ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ بالکل ٹھیک ہو جائے، یا آڈینس کے ریئیکشن کو گیج کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں؟ پرفارمنس کے دوران آپ کے ذہن میں سے کیا گزر رہا ہو؟
حالانکہ میں اپنی آڈینس کو دیکھ نہیں سکتی کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے ہمارے لیے، ہم لائٹ کے اندر نیچے ہوتے ہیں، تو پھر بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ انگیج کر رہے ہیں، نظر ان کی آپ کی طرف ہے یا نہیں، تو یہ فیلنگ ضرور ہوتی ہے۔
اچھا، پاکستان میں بھی آپ نے پرفارم کیا ہے، امریکہ میں بھی آپ پرفارم کرتی ہیں، کیا چیلنجز ہیں دونوں جگہ پہ پرفارم کرنے کے حوالے سے؟
پاکستان کے جو آڈینس ہے وہ بڑی چاہ سے دیکھنے آتی ہے اور ہمیں نہ جانتے ہوئے بھی اپنا سمجھتے ہیں۔ یہاں ہماری آڈینس بہت مکسڈ ہے، جو کہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے کہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بالکل سمجھ نہیں ہے کہ بھائی پاکستان سے کیسے رقص آ سکتا ہے، تو جب ہم پرفارم کریں ہمیں اچھا لگتا ہے کہ وہ ہمیں ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں۔
پاکستان سے جو دوسری چند گنی چنی کلاسیکل ڈانسر جو سامنے آئی ہیں، ناہید صدیقی ہیں، نگہت چودھری، شیما کرمانی، ان کو کیا آپ اپنی ایک سٹرگل کی ساتھیوں کے طور پہ دیکھتی ہیں یا ایک کمپیٹیٹرز ہیں آپ سبھی ایک دوسرے کے لیے؟
میرے خیال میں پاکستان میں کوئی رقاصہ نہیں ہے جس نے رقص کے لیے اتنا کیا ہو جتنا میں نے کیا ہے۔ پاکستان میں ایک نیشنل ڈانس فیسٹیول کچھ سالوں چلا ہے اور ایک انٹرنیشنل ڈانس فیسٹیول بھی کچھ سالوں چلا ہے۔ یہ دونوں فیسٹیول میں نے اپنے شوہر کے ساتھ شروع کیے۔ ان فیسٹیول کی وجہ سے رقاصہ، یہ جو جن کے آپ نام لے رہی ہیں، انہوں نے اپنا کام پاکستان میں دوسرے لوگوں کو دکھایا ہے، تو یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اور میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اتنے کم لوگ ہیں، ہمیں آپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنا کام جو ہے اکٹھے مل کے دکھانا چاہیے۔
ایک ڈانس کمپنی چلانے کے حوالے سے اور پھر ایک پرفارمر ہوتے ہوئے کیا چیلنجز ہیں جن کا سامنا آپ کرتی رہی ہیں؟ اس فیلڈ میں سب سے چیلنجنگ چیز آپ کے لیے کیا رہی ہے؟
سب سے بڑی چیلنج یہ ہے کہ میرے اپنے لوگ پاکستانی جو ہیں، نہ صرف کہ اس میں کوئی دلچسپی لیتے ہیں، بلکہ ان کو اس کے بارے میں بالکل غلط قسم کے خیالات ہیں. انہوں نے بالی ووڈ کو اپنے دل سے تھام کے رکھا ہوا ہے اور اس سے ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے کیونکہ وہ اس سے ہٹ کے آگے نہیں بڑھتے. ان کے سپورٹ کے بغیر بڑا مشکل ہے کیونکہ ہر کمیونٹی کے جو ڈانسرز ہیں ان کو اپنی کمیونٹی کی سپورٹ ملتی ہے. مجھے اس میں بڑا اکیلا پن محسوس ہوتا ہے.
تہیمہ, یو ہیو آر بیسٹ وشز. ہمارے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوا. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے لیے ہماری اردو سروس کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. اس پہلے نیوز شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور انجینئر جان ڈرائیڈن. بہجت کو اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد خبروں کے تازہ بلٹن کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی, جس کے بعد آپ ہمارا پروگرام سنیں گے ان دی نیوز. یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کریں گے قمر عباس جعفری.